بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تہا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ فجر کی آیات 1 سے 14 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے کریم منصوری۔ اور سامن، اب اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ پروگرام منظر و پس منظر کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، جس میں ہفتہ وحدت کی مناسبت سے عرائض پیش کی جائیں گی۔ ہفتہ وحدت کے اس خصوصی پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے یادوں کے جھروکے، جو تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام ہے، اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کو دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پورے اسلامی جمہوریہ ایران میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارک ولادت باسعادت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان اور قلعدم تنظیم ٹی ایل پی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ صبح تک تمام بند راستے کھول دیے جائیں گے۔ دہشت گرد گروہ داعش نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کو بجلی سپلائی کرنے والی لائنوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پورے اسلامی جمہوریہ ایران میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک روز ولادت باسعادت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق دنیا کے دیگر ملکوں کے مانند اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے جشن و مسرت کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پربرکت موقع کی مناسبت سے ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دیہی علاقوں میں بالخصوص مشہد مقدس، قم، اصفہان، شیراز اور تہران میں جشن و مسرت کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ خوشی کے اس مبارک موقع پر مشہد مقدس میں فرزند رسول حضرت امام علی ابن مسر رضا علیہ السلام اور قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے روزوں پر خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ان تقریبات میں علماء اور ذاکرین رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر روشنی اور فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں۔ ایران اسلامی میں اس موقع پر اتحاد بین المسلمین کے دل فریب مناظر بھی نظر آ رہے ہیں، اور شیعہ سنی مسلمان مل کر حضرت ختم مرتبہ دور صادق آل محمد علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جشن منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ تہران کے عوام کی جانب سے بھی اس مبارک موقع کی مناسبت سے جگہ جگہ نظر و نیاز اور مٹھائی و شربت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اہل سنت 12 ربیع الاول کو رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت مناتے ہیں، جبکہ شیعہ مسلمانوں کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت 17 ربیع الاول ہے۔ بانی اسلامی جمہوری ایران حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاد بین المسلمین کو فروغ دینے کی غرض سے 12 سے 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت کا عنوان قرار دیا ہے، اور ایران اور دنیا کے مختلف ممالک میں اسی مناسبت سے 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک مختلف تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے تہران میں 35ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس جاری ہے۔ اتوار کو اس کانفرنس کا اختتامی سیشن ہوگا، جبکہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی بھی کانفرنس کے مندوبین اور مہمانوں سے خطاب کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ گروپ 4+1 کے ساتھ جلد ہی مذاکرات شروع ہوں گے۔ حسین امیر عبداللہیان نے تہران میں یورپی یونین کے ساتھ اور پھر برسلز میں ہونے والے مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گروپ 4+1 کے ساتھ ایران کے مذاکرات کا سلسلہ جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے ای سی او کے نئے سیکرٹری جنرل خسروی ناظری سے گفتگو میں ای سی او میں نقل و حمل، تجارت اور مالی و بینکنگ کے شعبے میں طویل مدت نئے بنیادی منصوبوں پر عمل درآمد کو قابل قبول قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ ای سی او کے نئے سیکرٹری جنرل کے دور میں سارے ناتمام منصوبے مکمل ہو جائیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ای سی او کے ایک اہم رکن ملک کی حیثیت سے افغانستان میں انجام پانے والی حالیہ دہشت گردانہ کارروائیوں کی بھی مذمت کی۔ اس موقع پر ای سی او کے نئے سیکرٹری جنرل خسرو ناظری نے بھی اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او میں ایران کے بنیادی کردار پر تاکید کی اور اس اہم تنظیم کے لیے ایران کی حمایت جاری رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ قابل ذکر ہے کہ خسرو ناظری حال ہی میں ای سی او کے نئے سیکرٹری جنرل بنے ہیں، جن کا تعلق تاجکستان سے ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا سعودی عرب کے 3 روزہ دورہ ہے، جہاں وہ ریاض میں منعقد ہونے والی مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سمٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پاکستانی ذرائع کہنا ہے کہ ملک کے وزیراعظم عمران خان کا مدینہ کے ڈپٹی گورنر سعود بن خالد الفیصل نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سمٹ میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے درپیش چیلنجز پر بریفنگ دیں گے۔ مڈل ایسٹ گرین اقدامات سے متعلق سربراہ اجلاس ولی عہد محمد بن سلمان کی ہدایت پر ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر ہیں، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر توانائی حماد اظہر اور معاون خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم سمیت کابینہ کے دیگر ارکان بھی شامل ہیں۔ حکومت پاکستان اور کالعدم تنظیم ٹی ایل پی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ صبح تک تمام بند راستے کھول دیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا کہ معاہدے میں طے پایا ہے کہ یہ لوگ منگل کی شام تک مرید کے میں ہی بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مطالبات کا جائزہ لے کر منگل تک معاملہ حل کر لیا جائے گا۔ وہ اس معاملے پر آج پریس کانفرنس کریں گے۔ واضح رہے کہ احتجاج کے باعث راولپنڈی میں انتظامیہ نے سیکورٹی سخت کر دی ہے۔ فیض آباد کی طرف جانے والے راستوں، میٹرو روٹ اور مری روڈ پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے صوبہ بلوچستان میں 9 داعشی عناصر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف یہ کارروائی صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر مستونگ میں کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے اسی علاقے میں ایک کارروائی کے دوران 11 داعشی دہشت گردوں کو ہلاک اور صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیا تھا۔ ایک سرکاری ریسرچ سینٹر کے مطابق پچھلے 5 سال کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں داعش کے دہشت گردوں نے 8 بم دھماکے اور دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دی ہیں، جن میں مجموعی طور پر 515 افراد ہلاک اور 893 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے طالبان سے اپیل کی ہے کہ وہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو فوقیت دیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے طالبان سے اپیل کی ہے کہ وہ عالمی برادری کے لیے اس بات کو ثابت کریں کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کی بہتری ان کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے افغانستان میں سیاسی سیکورٹی استحکام کے لیے ایران، روس، چین اور پاکستان کی کوششوں کو طالبان کے لیے اہم موقع قرار دیا۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک روزہ دورے کابل میں طالبان حکام کے ساتھ ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں طالبان کو عالمی برادری کی سیکورٹی تشویش کو دور اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کی بہتری پر سنجیدگی سے عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی سمیت دہشت گرد گروہوں کے منظم ہونے پر پاکستان کو تشویش لاحق ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ طالبان افغانستان میں ایک وسیع بنیاد حکومت کی تشکیل اور انسانی و خواتین کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھ کر عالمی برادری سے خود کو تسلیم کرانے کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ دہشت گرد گروہ داعش نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کو بجلی سپلائی کرنے والی لائنوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ افغانستان میں جاری بدمنی اور دھماکوں کا سلسلہ جاری ہے اور شمال مغربی کابل میں واقع ایک بجلی گھر میں ہونے والے دھماکے کے باعث دارالحکومت سمیت کئی شہروں اور صوبوں کی بجلی مکمل طور پر منقطع ہو گئی۔ افغانستان کے محکمہ بجلی نے بتایا کہ بجلی گھر میں دھماکے کے باعث سپلائی لائن پوری طرح منقطع ہے اور ملک کے بہت سے شہر تاریکی میں ڈوب گئے ہیں۔ دہشت گرد گروہ داعش نے ایک بیان جاری کر کے بجلی سپلائی کرنے والی لائنوں کو دھماکے سوڑانے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ داعش نے کہا کہ اس کے عناصر نے کابل کو بجلی فراہم کرنے والی ہائی ٹینشن لائن کے متعدد ٹاوروں کو دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ افغانستان میں بجلی کی سپلائی میں خلل پیدا ہو۔ ماضی میں طالبان بھی سابقہ حکومتوں کی مخالفت میں بجلی گھروں اور سپلائی لائنوں کو دھماکوں سے تباہ کرتے رہے ہیں۔ بنابراہ ایسے واقعات نہ صرف طالبان بلکہ افغانستان کے عوام کے لیے بھی نئے نہیں ہیں۔ رواں سال فروری میں طالبان اور اشرف غنی کی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں درمیان ہونے والی جھڑپوں میں ہائی ٹینشن لائنوں کے 4 ٹاور تباہ اور کابل سے صوبہ غزنی کے لیے بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی تھی۔ البتہ ان دنوں افغانستان میں طالبان کا کردار اور ان کی پوزیشن ماضی کے مقابلے میں یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ شامی اور روسی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے صوبہ ادلب میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر شدید بمباری کی ہے۔ المیادین ٹیلی ویژن کے مطابق شامی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے اس آپریشن کے دوران دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ کے ٹھکانوں پر بمباری کے علاوہ ان کے اسلحے کے گوداموں کو بھی نشانہ بنایا۔ روسی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے بھی تکفیری دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ کے ٹھکانوں پر بمباری کر کے اس گروہ کو کافی نقصان پہنچایا۔ شام کے مختلف صوبوں اور خاص طور سے ادلب میں کشیدگی میں کمی والے علاقوں کے بعد سے دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ کے عناصر مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ شامی اور روسی جنگی طیاروں نے حالیہ حملے، کشیدگی میں کمی والے علاقوں میں جبہت النصرہ کی جانب سے انجام پانے والے دہشت گردانہ اقدامات کے جواب میں کیے۔ دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ، جسے شام کے مختلف شہروں میں شامی فوج اور اسلامی مزاحمتی محاذ کے ہاتھوں پیدر پر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، ترک فوج کی حمایت سے ادلب میں موجود ہے اور وہاں سے مخاصمانہ اقدامات انجام دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اس مرحلے میں پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے، اس مالک ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھیوں نے آج کے پروگرام کا جو موضوع قرار دیا ہے وہ ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ کینیڈا سے معروف دانشور جناب ڈاکٹر ظفر اللہ بنگش صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر بنگش صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، رسول اللہ کی ولادت باسعادت کی شب ہے، ہفتہ وحدت کے ایام ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ خود ایک وحدت کا جو ایک تصور ہے وہ حقیقی تصور کیا ہے، کیونکہ اس پہ آ کے ہم بعض دفعہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا وحدت عملاً اس صدی میں اور آج کے دور میں جہاں بہت سے فرقوں میں بٹ چکے ہیں، مسالک میں بٹ چکے ہیں، مکاتب میں بٹ چکے ہیں، کیا حقیقی تصور وحدت کا کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں ایک جگہ پہ لا سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی کا محور ہے، آپ کے بغیر کائنات وجود میں ہی نہ آتی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ایسی عظیم ہستی آپ نے مبعث فرمائی اور ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم آپ کے امتی بنیں.
یقیناً ایسی
دیکھیے بات یہ ہے کہ اتحاد جو ہے وہ ایک فطری اور اسلامی ضرورت ہے. اگر ہم انسانیت کو دیکھیں, انسان کی جو مجموعی زندگی ہے, انسان ہمیشہ سے دوسرے انسانوں کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنے کا متمنی رہا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مثلا ایک خاندان ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ ایک علاقے میں رہتا ہے, وہ ایک شہر میں رہتا ہے, ایک ملک میں رہتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ انسانوں کی ایک ضرورت ہے. ہم کسی بھی اور جانور کو یا جاندار کو نہیں دیکھتے کہ وہ اس قسم کی منظم زندگی بسر کرتے ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بھی حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کبھی سب لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کے حبل کو پکڑو اور تفرقے مت پھیلاؤ. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس وقت بدقسمتی سے مسلمان مختلف اختلافات میں بٹے ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے ان کی جو انرجیز ہیں وہ منتشر ہو رہی ہیں. اس کا ایک اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں, اس کی ایک مثال دیکھنا چاہیں تو اس طرح ہے کہ ایک انسان کی باڈی میں اگر باہر سے ایک وائرس آ جائے, جو کہ آج کل یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے, تو اس سے باڈی کا جو امیون سسٹم ہے وہ ویک ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو ایک شخص, ایک بایولوجیکل شخص کی بات ہو رہی ہے. اب آپ امت کی اگر بات کریں تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں اسی قسم کے وائرسز جو ہیں وہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے اندر پھیلائی ہوئی ہیں. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی حیات مبارکہ میں آپ نے مسلمانوں کو کس طرح اکٹھا کیا. آپ کے ہاں آپ کے پیروکاروں میں مثلا بلال رضی اللہ عنہ تھے, آپ کے پیروکاروں میں سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ تھے, آپ کے پیروکاروں میں صہیب رومی رضی اللہ عنہ موجود تھے. یہ سب نان عرب تھے, لیکن آپ نے عربوں کو, اجمیوں کو, حبشیوں کو, رومیوں کو, ایرانیوں کو اس طرح ایک وحدت میں پھرویا کہ وہ ایک سیسا پلائی دیوار بن گئے.
Yes.
جب آپ مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے, تو وہاں پر اوس اور خزرج کے دو قبائل جو تھے وہ آپس میں دست و گریباں تھے, لیکن آپ نے ان کو متفق اور متحد کیا. اس کے بعد مہاجرین اور انصار میں آپ نے اتحاد پیدا کیا, جس کی وجہ سے مسلمان ایک ایسی قوت ابھر کر آئے کہ مسلمانوں نے اس کے بعد جو اسلامک سویلائزیشن کی داغ بیل ڈالی, تو وہ سویلائزیشن دنیا پر تقریباً 1000 سال تک قائم رہی. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں, وحدت کی بات کرتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ وحدت جو ہے وہ اس کو ہم اس طریقے سے لیں کہ وہ ہر ایک بات میں ہم متفق اور متحد ہوں, لیکن وحدت کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپس کے اختلافات کو اس حد تک نہ بڑھائیں جس سے کہ ہماری اپنی انرجی جو ہیں ڈسیپیٹ ہوتی ہیں, ہم خود کمزور ہوتے ہیں اور ہم پر ہمارے دشمن مسلط ہوتے ہیں, جو کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں. بدقسمتی سے یہی کیفیت عالم اسلام کی ہے کہ مسلمان نہ صرف مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, بلکہ یہ جو نیشن سٹیٹ کا سٹرکچر ہے یہ بھی غیر اسلامی ہے, اس کو ہمارے دشمنوں نے ہم پر مسلط کیا ہے. اور اسی وجہ سے مسلم ممالک میں جو مسائل ہیں, جو مشکلات ہیں, جو ریفیوجیز ہیں, ملینز اپن ملینز جو ریفیوجیز ہیں مسلمان, ہر جگہ مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. کیا اس وقت پاکستان سے اسلامی وحدت کے لیے مسلسل کام کرنے والی ایک شخصیت اور اتحاد مسلمین کے لیے, اتحاد بین المسلمین کے لیے ہمیشہ سرگرم جناب لیاقت بلوچ صاحب لائن پہ ہیں. لیاقت بلوچ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب.
جی لیاقت بلوچ صاحب، ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ایک کیسے ہوں گے مسلم کہ حرم کی پاسبانی ہو سکے؟ آپ کیا تجزیہ کریں گے اس پہ؟
ظاہر ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اپنے عنوان اپنے مقصد کے ساتھ سے یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس حرم کی پاسبانی مسلم امت کی آزادی عظمت اور وقار کی پاسبانی اور ویسے سے مجموعی پوری امت کے لیے جو مسائل اقتصادی محاذ پر بھی علمی محاذ پر بھی اور دفاعی اور سیاسی محاذ پر ہیں اس کا علاج تو ایک ہی ہے کہ ہم دینی مشترکات پر اکٹھے ہوں، ہم درد مشترک اور قدر مشترک کی اس بنیاد کو پہچانیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس کریں. اور ظاہر ہے کہ مسلم عوام کے درمیان تو کم و بیش ہر جگہ جو ہے کہ ایک محبت ہے، ہم اس کا نظارہ دیکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر بھی اور عمرے کے موقع پر بھی اور دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمان ممالک میں مسلمانوں کو جانے کا موقع بھی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن مسئلہ تو مسلم حکمرانوں نے بنایا ہے، اسلامی ممالک کی حکومتوں اور ان کے کارکردازوں نے بنایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی کوئی اقتصاد کے راستے سے، سیاست کے راستے سے، ٹیکنالوجی اور مختلف ممالک میں جو کرپشن اپنے عروج پر ہے اس کے راستے سے استعماری قوتوں نے اپنے روڈس بنائی ہیں، اپنی روٹس بنائی ہیں جس سے وہ مسلمانوں کا سراغا فکر رکھنا چاہتے ہیں. وحدت یعنی حرم کی پاسبانی اور وہ بھی ایک ہوں مسلم، تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کی بجائے اپنے اندر ایک وسعت پیدا کریں، اپنے ذہنوں کے اندر بلندی پیدا کریں، مقاصد کو بلند کریں اور ان بڑے مقاصد کے تحت ہم سب آپس میں مل کے چلیں.
جی بلوچ صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت خوبصورت گفتگو رہی، آپ کا شکریہ، بلوچ صاحب کا شکریہ. ہمارے آج کے منظر و پس منظر کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ و ناصر.
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام منظر و پس منظر سماعت فرما رہے تھے، نشریات ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. ناظرین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، جس میں ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی عرائض شامل رہیں گی. پروگرام صبح امید کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے جو تاریخی واقعات پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں. سامعین، پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید.
نور والا آجا بے نور لے کر، آجا بے نور والا آجا بے نور لے کر، آجا بے سارے عالم بھیجے دیکھو کیسا نور چاہ جا گئے.
السلام
سامعین، خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب، ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانِ رحمت، محبت و عطوفت سے نہ صرف اہل ایمان مستفید ہوئے ہیں بلکہ سارے انسان، یہاں تک کہ موجودات بھی بہرہ مند ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس وجود، رسالت، پیغام وحی اور آپ کی تمام زحمتیں اور کوششیں سب خدائے واحد و رحمان کی رحمت کا مظہر ہیں۔ آپ کی رحمت کا ایک اہم ترین جلوہ مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی تشکیل، ترویج توحید، عدل و انصاف قائم کرنا اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ نے مدینہ میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے بعد دین اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے کا عزم فرمایا، اور اگر کچھ مسائل پیش نہ آتے اور مسلمان آپ کی بتائی ہوئی راہ پر گامزن رہتے تو ساری دنیا توحیدی حکومت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتی۔ بنیادی طور پر سرزمین حجاز میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث برسالت ہو کر جاہلیت کے غلط آداب اور خرافات کو مٹایا، عورتوں اور دیگر پسماندہ لوگوں کے حقوق دلوائے، ظلم و ستم اور استثمار سے مقابلہ کیا، قبیلوں کو آپسی جنگ و خون روزی سے روکا، عدل و انصاف و مساوات قائم کیا، تمام قبیلوں، قوموں اور حکومتوں تک پیغام وحی پہنچایا، اپنے ساتھیوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ فداکار، مومن، مدبر و اسلامی اور انسانی اخلاق سے آراستہ ہو گئے، اخلاقی اور روحانی فضائل سے انسانوں کو آراستہ کیا، توحید و اتحاد کے سائے میں انسانوں کو عزت و آزادی عطا کی، مخلوق و خالق کے درمیان مستحکم رابطہ قائم کیا۔ یہ سب چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا مظہر نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہیں؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے سب سے زیادہ فائدہ مومنین کو پہنچا ہے، کیونکہ مومنین اپنی ذاتی اہلیت و لیاقت سے آپ کے توحیدی پیغام کو اچھی طرح سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سعادت و رستگاری کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر خداوند عالم نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کے لیے خاص سفارشیں کی ہیں۔ سورہ شعراء میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اے رسول، جو مومنین تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان کے لیے اپنا بازو جھکاؤ، یعنی تواضع اور فروتنی سے پیش آؤ۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مومنین کے سروں پر اپنا سایہ رحمت و رافت اور محبت و تواضع پھیلا دیا تھا۔ رسول خدا کے اس عمل کو سراہتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، تو اے رسول، یہ بھی خدا کی مہربانی ہے کہ تم جیسا نرم دل سردار ان کو ملا، اور اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تب یہ لوگ تمہارے پاس سے تتر بتر ہو جاتے۔ سامعین، آج ہی کی مقدس و نورانی تاریخ یعنی 17 ربیع الاول 83 ہجری کو رسول اسلام کے فرزند دلبند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پیر کے دن مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین اور سلسلہ عصمت و طہارت کی 8ویں کڑی اور منصوص من اللہ معصوم ہیں۔ اہل سنت کے بزرگ عالم دین ابن خلقان نے اپنی کتاب وفیات الایان میں تحریر کیا ہے کہ آپ سادات اہل بیت سے تھے اور آپ کی فضیلت اور آپ کا فضل و کرم محتاج بیان نہیں ہے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ کو خداوند عالم نے بڑی عزت دی ہے، اور احادیث میں آیا ہے کہ اس تاریخ کو روزہ رکھنا ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرا فرزند ان چند مخصوص افراد میں سے ہے کہ جن کے وجود سے خدا نے بندوں پر احسان فرمایا ہے، اور یہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ علماء کا بیان ہے کہ جعفر جنت میں ایک شیریں نہر کا نام ہے، اسی مناسبت سے آپ کا لقب جعفر رکھا گیا ہے کیونکہ آپ کا فیض عام جاری نہر کی طرح تھا، لہذا اس لقب سے ملقب ہوئے۔ مخلوقات کی ہدایت کی غرض سے انبیاء اور پیغمبروں کا ایک سلسلہ تخلیق کیا گیا جو ہم تک آ حضرت اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں پہنچا، اگرچہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی امام کو کام کرنے کا موقع و ماحول میسر نہ ہو سکا، مگر ہر امام نے اپنے عہد میں فیوز امامت امت تک پہنچانے کا مناسب انتظام کیا۔ کربلا کے مصائب کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک انوکھے انداز میں تبلیغ دین کی جو صحیفہ کاملہ کی صورت میں آثار علمیہ کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہ کوہ علم ہیں جس بلندیوں تک انسان کی نگاہیں پہنچنے سے قاصر ہیں۔ آپ کا شریعت کدہ علم و حکمت کا سرچشمہ تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کا ایک اہم رخ یہ ہے کہ آپ نے اپنے علمی انقلاب سے معارف اسلام کے افق کو اتنی زیادہ وسعت دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک نسل بعد جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام نیشاپور میں قدم رکھتے ہیں تو ہزارہا افراد امام کی آواز سننے اور فرمان کو کاغذ پر محفوظ کرنے کے سراپا مشتاق تھے۔ یوں تو سلسلہ امامت کے ہر فرد نے جس قدر ممکن ہو سکا ظلم و ستم اور قید و بند کی فضاؤں میں بھی فرائض امامت کو انجام دیا، لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے عہد میں موقع مل گیا تھا کہ آن حضرت کے مقصد یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم کو فروغ دیں۔ اس دور میں علم کا پھیلاؤ اس حد تک ہوا کہ انسانی فکر کا جمود ختم ہو گیا اور فلسفی مسائل عام مجلسوں میں زیر بحث آنے لگے۔ اس ضمن میں ایک عالم دین نے لکھا ہے کہ یہ تحریک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سرپرستی میں آگے بڑھی، جن کی فکر وسیع، نظر عمیق اور جنہیں ہر علم کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ آخر میں نابغہ روزگار علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، وہ تحریر کرتے ہیں کہ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد ماجد کے خلیفہ و وصی تھے اور اپنے والد کی شہادت کے بعد امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ بہت ہی عظیم الشان مقام و مرتبہ رکھتے تھے، اس زمانے کے تمام لوگوں نے آپ کے علم کو نقل کیا ہے اور وہ علم ہر جگہ منتشر ہو گیا۔ علماء حدیث نے امام علیہ السلام سے بے شمار روایتیں نقل کرنے والے راویوں کے اسماء کو جمع کیا ہے جن کی تعداد 4000 سے زائد تھی۔ امام علیہ السلام کی جامع و کامل شخصیت کا احاطہ ناممکن ہے۔ جعفر کے معنی نہر کے ہیں، گویا قدرت کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ کے علم و کمالات سے دنیا سیراب ہو جائے گی۔ سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میری۔ فیروز جدم میاں جب قریب عرش پہنچے شاہ فیروز جدم تب خیال آیا کرے نالین پاؤں سے جدا غیب سے آئی ندا یہ قصد ہے کیا آپ کا کمبے نالین آؤ مصطفیٰ ڈانتا ہے عرش یہ تو طالب نالین ہے میاں چوم لینے تو اسے نالین یہ بے چین ہے اب کی پھر آپ نے اے خالق جنوں بشر کیا سبب ہے طور پہ جب تو ہوا تھا جلوگر حکم تھا موسیٰ کو کرے نالین پاؤں سے جدا اور میں نالین مجھ کو عرش پہ بلوا لیا غیب سے پھر غیب سے آئی ندا اس بات پر بھی غور ہو نیت تم کہاں سا کہاں وہ اور تھے تم اور اور یا محمد وہ نبی تھے یا محمد وہ نبی تھے تم پیغمبر بھی ہو اور محبوب بھی اور وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی اور یا محمد وہ نبی تھے نیت تم ہمارے نور ہو بات اتنی ہے کہ تم خود ہی چراغ دور ہو عرش کی زینت تم ہی ہو مصطفیٰ فرشتے تو فرشتے خود خدا پاک کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نبی نبی یا نبی نبی
یادوں کے جھروں کے جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 2 آبان 17 ربیع الاول اور 24 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ہجرت سے 53 سال پہلے 17 ربیع الاول کو اکثر مسلمان علماء کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی کی وفات ہو چکی تھی، لہذا آپ کی سرپرستی آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمے لے لی، لیکن 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی سے ہی عرب کی جاہلیت سے بیزار تھے اور معاشرے سے برائیوں کے خاتمے اور اعلیٰ انسانی اقدار کی بالادستی چاہتے تھے، اسی لیے آپ اکثر اوقات مکے کے نزدیک غار حرا میں جا کر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہو گئے تو خداوند عالم کے حکم سے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ بعثت کے بعد مکے میں آپ سختیوں اور مشکلات سے دو چار ہوئے۔ کفار قریش آپ اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ستاتے تھے، لیکن آپ نے نہایت ثابت قدمی اور صبر و حوصلے سے تبلیغ اسلام کا عمل جاری رکھا۔ اس دوران اسلام مکے سے باہر پھیل گیا اور آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی حکومت قائم کی۔ سترہ ربیع الاول سن 83 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مدینہ میں ولادت ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 12 برس اپنے جد امجد حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ اور 19 سال اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ آپ کا دور علم و دانش کی ترقی اور پیش رفت کا دور تھا، جس میں تفسیر قرآن اور دوسرے مختلف علوم میں بہت زیادہ کام ہوا۔ اس اعتبار سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا کہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات اور دینی حقائق سے آگاہ فرمائیں، جس کے لیے آپ نے مدینہ منورہ میں پہلی عظیم اسلامی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کو اسلامی معارف کے ساتھ ساتھ طب، کیمیا، الجبرا اور دیگر علوم و فنون میں بھی مکمل مہارت حاصل تھی۔ ہر شعبے کے علم دوست افراد آپ کی خدمت میں آتے اور کسب فیض کرتے تھے۔ آپ ہر شخص کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اس کے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ آپ نے 4000 شاگردوں کی تربیت کی، ان میں بابا کیمیا جابر بن حیان جیسے دانشور بھی شامل ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سن 148 ہجری قمری میں شہید ہو گئے۔ چوبیس اکتوبر سن 1795 عیسوی کو پولینڈ کی تقسیم کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ اس منصوبے کی بنیاد پر پولینڈ روس، آسٹریا اور پروشیا کی سلطنتوں میں تقسیم ہو گیا اور اس طرح پولینڈ دنیا کے نقشے سے حذف ہو گیا۔ لیکن ایک طرف پولینڈ کے عوام کی حریت پسند تحریک اور دوسری طرف پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ کے بگڑتے سیاسی حالات نے پولینڈ کے لیے مناسب موقع فراہم کر دیا۔ بالآخر سن 1921 میں پولینڈ ایک بار پھر معرض وجود میں آ گیا۔ چوبیس اکتوبر سن 1945 عیسوی کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ اقوام متحدہ نے اپنے 4 بنیادی ہدف مقرر کیے ہیں: مختلف ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کو ختم کرنا، مختلف اقوام کے درمیان دوستانہ تعلقات کا فروغ، دنیا کی اقوام کے درمیان معاشی، عمرانی، ثقافتی اور انسانی مسائل کے سلسلے میں تعاون، اور چوتھے، دنیا کے تمام ممالک کے مسائل کے حل کے لیے ایک مرکز کے طور پر کام کرنا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک مساوی حیثیت کے مالک ہیں۔ سلامتی کونسل کے 15 رکن ہیں، ان میں سے 5 ارکان مستقل ہیں اور 10 ارکان 2-2 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کو بعض مسائل کے سلسلے میں کامیابی ملی ہے، لیکن 5 ممالک امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین کے پاس ویٹو کا اختیار ہونے کی وجہ سے سلامتی کونسل ویٹو کے اختیار کے حامل ممالک، خصوصاً امریکہ کی پالیسیوں کی تابع ہو کر رہ گئی ہے۔ دو آبان سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے شہروں گرگان، تہران، قم، تبریز، کرمانشاہ اور ہمدان میں شاہ کی حکومت کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور تہران کے اسکولوں میں چھٹی کر دی گئی۔ تہران یونیورسٹی میں اجتماع کرنے والے بہت سے طلباء کو شاہی حکومت کے فوجیوں نے زخمی اور گرفتار کر لیا۔ گرگان شہر میں ہونے والا احتجاجی مظاہرہ اسلامی تحریک کا اس وقت تک کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ حوزہ علم قم کے طلبہ اور اساتذہ نے بھی چھٹی کا اعلان کر کے مظاہروں میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ مختلف سرکاری اداروں اور زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی ان مظاہروں میں شرکت کی اور اسلامی تحریک کی کامیابی کی طرف ایک اور قدم بڑھایا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولا ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ہو و اعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك و فأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله.